خطابت پروفیسر ڈاکٹر سید طالب رحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 240، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، موقع 6/4/2001، موضوع فضیلت حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511978 راول پنڈی۔
ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر القرون قرنی، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں نبی اور نبی کے صحابہ موجود تھے، اس کے بعد اس سے کم تابعین کا زمانہ ہوگا جس میں صحابہ اور تابعین موجود ہوں گے، اس سے کم فضیلت والا تبع تابعین کا زمانہ ہوگا جب تابعین اور تبع تابعین کا دور ہوگا، اس کے بعد حالات بگڑتے رہیں گے، خیر ختم ہوتی رہے گی، شر بڑھتی رہے گی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس فریضے کو جیسے اللہ کے نبی نے ادا کیا، صحابہ سے وہ ادا نہ ہو سکا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس راستے میں کتنی مشکلات برداشت کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو تانے سہنے پڑے، آپ کی وجہ سے اور اس فریضے کی تکمیل کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وطن سے بے وطن ہوئے، اپنا گھر چھوڑا، اس حرم کو چھوڑا کہ جس سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے اس فریضے کو سر انجام دیا اور اپنے صحابہ سے گواہی لی، حل بلغت میرا یہ 23 سارا دور تمہارے سامنے ہے. حل بلغت کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے گواہی دی بل ادیت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی پہنچایا ہی نہیں پہنچانے کا حق بھی ادا کیا. اس فریضے کو اللہ کے نبی کے بعد جیسے صحابہ نے سر انجام دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ کر حضرت بلال کو مشرکین مکہ کا تشدد ان کی توحید سے بیزار نہ کر سکا. ان کی زبان اس وقت بھی آہت آہت کہتی رہی جب ان کے گلے میں نوجوان رسہ ڈال کر ان کو تپتے ہوئے ریگستان میں گھسیٹ رہے, جب ظالموں نے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے تھے تب بھی حضرت بلال توحید کے کلمے کو اجاگر کر رہے تھے. حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا اور وہ اللہ کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کر رہے تھے کہ مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے, میرے ٹکڑے کر دیے جائیں, یہ تو قابل برداشت ہے, لیکن یہ قابل برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں کانٹا تک چبھے. صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین کا دور آیا, انہوں نے بھی اس فریضے کو سر انجام دیا اور ان سب کے سر خیل احمد ابن حنبل ہیں جنہوں نے معتزلی بادشاہ معتصم باللہ کے دور میں جب اس نے خلق قرآن کا مسئلہ پیدا کیا تو چار عالم پوری ملت اسلامیہ میں باقی رہ گئے تھے جنہوں نے اس حق کو ادا کیا کہ کلمہ حق کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے افضل جہاد ہے. ایک ان میں سے محمد ابن نوح تھے, دوسرے احمد ابن حنبل تھے. معتصم نے اپنے گورنر کو لکھا کہ جو لوگ قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کو سرکاری عہدوں سے برطرف کر دو, ان کی گواہی کو قبول نہ کرو اور ان کے علماء کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے دربار میں پیش کرو. امام احمد اور ان کے ساتھیوں نے اس حالت میں کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اونٹ پر سوار کیا ہوا ہے اور معتصم ان کی گرفتاری کے بعد اپنے دربار میں تلوار کو ننگا کر کے لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کی گردنوں کو میں خود قلم کروں گا. امام احمد کا ایک عقیدت مند معتصم کی بات سننے کے بعد اس کے دربار سے نکلتا ہے. امام احمد کے قافلے تک پہنچتا ہے, معتصم کی حالت کو امام احمد اور ان کے ساتھیوں پر پیش کرتا ہے. امام احمد کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا اس بدبخت کے چہرے کو نہ دے, اس کو اتنی مہلت نہ دینا کہ میں جاؤں اور اس بدبخت کے چہرے پر نگاہ ڈالوں. لرزہ طاری ہوا معتصم پر. امام احمد کے پہنچنے سے پہلے پہلے یہ بدبخت اس دنیا سے اٹھ گیا. امام احمد اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا گیا. معتصم کے بعد واثق باللہ وہ حکمران بنا. پہلے مامون تھا پھر معتصم تھا. مامون کے لیے بد دعا کی, ان کی بد دعا سے مامون مر گیا. پھر معتصم آیا, اس نے بھی امام احمد پر تشدد کیا. معتصم کے مرنے کے بعد پھر واثق باللہ آیا, وہ بھی خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد پر ظلم کرتا رہا. ایک دن واثق باللہ کے دربار کا مسخرہ اپنے بادشاہ سے کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہا قرآن کو کیا ہوا؟ وہ مسخرہ کہنے لگا قرآن مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو موت تو آنی ہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کیا پتا قرآن کو کب موت آ جائے. واثق مسخرے کی بات کو سن کر سوچ میں ڈوب گیا. عالم نہیں ہے, مسخرہ ہے, بات کہی ہے لیکن بات پتے کی ہے. اگر قرآن مخلوق ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں, اگر قرآن مخلوق ہے تو قرآن کو بھی موت آئے گی. سوچ میں پڑ گیا. وہ مسخرہ کہنے لگا اے امیر المومنین, اگر قرآن مر گیا تو ہم تراوی میں کیا سنا کریں گے. بات ذہن میں بیٹھ گئی. امام احمد پر تشدد ختم ہو گیا. ایک عالم اس دربار میں آئے اور معتزلی عالم سے گفتگو کرنے لگے. کہنے لگے جس بات کی دعوت تم دے رہے ہو اور اس دعوت کو نہ ماننے والوں پر تشدد کر رہے ہو, یہ دعوت نہ اللہ کے نبی نے دی, نہ ابو بکر نے دی, نہ عمر نے دی, نہ عثمان نے دی, نہ علی نے دی رضوان اللہ علیہ اجمعین. دو ہی باتیں ہیں, یا تو ان کو اس دعوت کا پتہ تھا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی. اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی, سکوت اختیار کیا, تو تم کو کیا پڑی ہے کہ تم اس دعوت کو منواتے پھرتے ہو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو پتا نہیں تھا, تو بدبختو اس سے بڑا گستاخ کون ہے کہ جس بات کا علم نہ اللہ کے نبی کو, نہ ابو بکر کو, نہ عمر کو, نہ عثمان کو, نہ علی کو, اور تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے, اس سے بڑی گستاخی کون سی. یہ دوسرا چرکا واثق باللہ کو لگا اور واثق باللہ نے امام احمد پر ظلم بند کر دیا. بعد میں متوکل آیا, سنت کا شیدائی, معتزلہ کا دشمن, امام احمد کو اپنے آباء اجداد کی قید سے باعزت رہا کیا. پھر انعام کے طور پر ہدیہ بھیجا کہ دیکھوں امام احمد میرے اس ہدیے کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں. امام احمد نے بادشاہ کے بھیجے ہوئے تحفے کو دیکھا, کہا اس سے پہلے اتنی بڑی آزمائش میں میں نہیں ڈالا گیا جتنی بڑی آزمائش میں اب ڈالا گیا.
پہلے بادشاہ دشمن تھا، مجھ پر تشدد کرتا رہا دین کے لیے، اب بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے تحفے کو اگر قبول نہ کروں بادشاہ میرا دوست ناراض ہو جائے گا، اور اگر اس کے تحفے کو قبول کروں یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ اپنے باپ کے گھر سے تو نہیں لایا، لایا تو بیت المال سے ہے، بیت المال اس کا اپنا نہیں، مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ امام احمد کی عظیمت پر قربان کہ اپنے دوست بادشاہ کے اس تحفے کو رد کر دیا۔ امام مالک اور منصور کا دور آیا، منصور نے امام مالک کو بھی بلایا اور علماء کو بھی بلایا، پوچھا میری حکومت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا تیری حکومت ظالموں کی حکومت ہے، تیرا اقتدار چھینا ہوا اقتدار ہے، تیری کرسی ظلم پر مبنی ہے، متقیوں کا اجتماع اس بات پر نہیں ہوا۔ کہا کس قسم کی گفتگو کرتے ہو؟ کہا کل مرنے، آج مرنا بہتر ہے کل کے مرنے، یہی بات کہہ کر کل جو مرنا ہے اس لیے آج مرنے کے لیے تیار ہے۔ امام مالک کی ان کے لباس سے حنود کی خوشبو آئی، منصور پوچھنے لگا امام مالک سے، اے مالک تو اپنے کپڑوں پر حنود کی خوشبو کیوں لگا کر آیا ہے؟ یہ خوشبو تو مرنے والے لوگوں کو لگائی جاتی ہے۔ کہا منصور اس لیے لگا کر آیا ہوں، صرف خوشبو لگا کر نہیں آیا، غسل کر کے آیا ہوں، صرف غسل کر کے نہیں آیا، کفن کی دو چادریں پہن کر آیا ہوں، اور اس لیے پہن کر آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ حق بادشاہ کے سامنے کہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے تیاری کر کے آیا ہوں کہ یہاں سے گھر نہیں، یہاں سے قبرستان پہنچایا جاؤں۔ لیکن بات یہی کہتا ہوں کہ تیرا اقتدار، تیری حکومت حق کی حکومت نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخارا کا حکمران، امام بخاری کو دعوت دیتا ہے، میرے گھر آؤ، احادیث کا مجموعہ جس کو تم نے جمع کیا ہے اس کو پڑھاؤ، میرے بچے علم حاصل کریں، اور تاریخ کبیر جو تم نے جمع کی ہے اس کا سبق بھی میرے بچوں کو دو۔ امام بخاری کہنے لگے، کہا ممکن نہیں کہ میں تیرے گھر چل کر آؤں، نبی کی حدیث تیرے گھر چل کر آئے، یہ نبی کی حدیث کا احترام ہے؟ کہا ممکن نہیں کہ میں تیرے گھر چل کر آؤں۔ کہا ٹھیک ہے، تیرے مدرسے میں، تیری مسجد میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا، لیکن میرے بچوں کو غریبوں کے بچوں سے علیحدہ کر کے تعلیم دینا۔ یہی رویہ آج کے مالدار لوگوں کا ہے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن پڑھانے والوں کو اپنے گھروں پر بلائیں گے، نہیں چاہتے کہ غریب کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر میرا بیٹا پڑھے، بھول گئے اس فلسفے کو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، دو رنگی نہیں ہے۔ جب اسلام کو قبول کیا ہے پھر واقعی اسلام کو قبول کیا۔ کہاں تیرے گھر کے گھر بھی چل کر نہیں آتا، تیرے بچوں کے لیے علیحدہ مجلس بھی نہیں بچھاتا، پڑھنا ہے تو سب کے ساتھ پڑھ۔ کہا حکمران ہوں، کہا ہوتا رہے، حکومت کے ہاتھ میں پروپیگنڈا ہے، یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ سے، کہا بدنام کر دوں گا، کہا کرتا رہے۔ یہ وہ امام بخاری ہیں۔ حدیث لینے کے لیے ایک علاقے کا سفر کیا، زاد راہ جمع تھا، ہزاروں کی تعداد میں سونے کے سکے۔ ایک لالچی کی نگاہ امام بخاری کے مال پر پڑی، شور مچا دیا، ہائے لٹ گیا، ڈاکہ ڈل گیا، مال چھین لیا گیا، چور لے گئے۔ کہا کتنا مال تھا؟ اتنا ہی بتلایا جتنا امام بخاری کا تھا۔ تلاشی لی گئی، امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی، امام بخاری سے کچھ نہ نکلا، خاموش ہونا پڑا۔ منزل پر اترے، کشتی سے اترنے کے بعد اس بدبخت نے امام بخاری سے پوچھا، جانتا ہے کہ میں نے یہ ڈرامہ کیا تھا تیرا مال لینے کے لیے، لیکن مجھ کو یہ تو بتلا دے تیرا مال گیا کہاں ہے؟ امام بخاری کہنے لگے، جب میں نے تیری نیت کو بھانپا، تیرے اس ڈرامے کو دیکھا، میں نے چپکے سے وہ سارا مال پانی کے سپرد کر دیا، دریا بند کر دیا، دریا میں پھینک دیا۔ اتنا مال؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے نبی کی عزت، نبی کی حدیث کی عزت مطلوب ہے، مال مطلوب نہیں۔ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ امام بخاری چور تھا، لوگوں کا مال چرا لیا کرتا تھا۔ کہا بدنام کر دوں گا، کہا کرتا رہے۔ حکمران نے، بخارا کے حکمران نے مشہور کر دیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، اور اس الزام کو اتنی بار دہرایا جتنی بار شیعہ نے اس الزام کو دہرایا کہ حضرت حسین کا قاتل یزید ہے۔ اتنی بار دہرایا جتنی بار ان سیاہ چہرے والوں نے دہرایا، سیاہ لباس والوں نے دہرایا۔ اتنی گالیاں دی جتنی ان لوگوں نے دی، کہ جن کے ان پروپیگنڈے سے مجبور ہو کر ہم سنی آج بھی یزید کے نام کو گالی سمجھتے ہیں۔ ہم سب گالیاں دیتے ہیں، چاہے ہماری مملکت کا صدر تارڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یزید پر لعنت بھیجتا ہے۔ چاہے ہمارا سنی مولوی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی یزید کو پلید کہتا ہے، اور کون ہے یزید؟ اور ہمارے کان سنتے ہیں۔ ہم ایمان کے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں اور اس سے بھی گر گئے ہیں۔ اگر وہ درجہ ہوتا تب بھی ممکن تھا کہ ہماری نجات ہوتی، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وزانے کا اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ ہم اس درجے سے بھی گر گئے ہیں، جس درجے میں انسان اس فریضے کو دل سے برا جان کر ادا کرتا۔ آج ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا کر خوش ہوتے ہیں۔ کس کو گالیاں دے کر؟ کاتب وحی کے بیٹے کو گالیاں دے کر۔ کس کو گالیاں دے کر؟ ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھانجے کو گالیاں دے کر۔ کس کو گالیاں دے کر؟ کس کو پلید اور ثانی کہہ کر؟ اس کو کہ جس لشکر کی سپہ سالاری اس نے کی، کہ جس لشکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے، کہ جس لشکر نے قسطنطنیہ کے شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا مغفور لہم، اللہ تعالی نے ان کی قسمتوں میں اپنی مغفرت لکھ دی۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی نہیں، اس وقت لکھی ہے جس وقت رب نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھ، اور قلم نے لکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیاہی خشک ہو گئی. اب جو کچھ تقدیر میں لکھا گیا اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا مغفور اللہ جو لشکر قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرے گا اس کے شہر پر حملہ کرے گا. اللہ نے اس پورے لشکر کو بخش دیا اور وہ پورا لشکر جنتی ہے. لیکن بدبختو اس لشکر کے سپاہ سالار کو جہنمی کہتے ہو, کس کو گالیاں دیتے ہو؟ اس کو گالیاں دیتے ہو جو حسن اور حسین کا امام بنا. حضرت معاویہ کا دور ہے, حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, خلافت حضرت معاویہ کو ملتی ہے. پوری ملت اسلامیہ کا ایک ہی حکمران ہے. یہ نہیں کہ عراق کا حکمران علی ہے تو شام کا حکمران معاویہ ہے, یہ نہیں کہ کوفے کا حکمران حسن ہے تو شام کے علاقے میں معاویہ کی حکمرانی ہے. پوری ملت اسلامیہ جو آدھی دنیا کے رقبے پر محیط ہے اس کا ایک ہی حکمران ہے جس کا نام معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی ام حبیبہ کا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا. اپنے بیٹے یزید کو مختلف لشکروں کی کمان دے کر بھیجتا ہے اور اس کے لشکر میں حضرت حسن بھی شامل ہوتے ہیں, حضرت حسین بھی شامل ہوتے ہیں. یہ مقتدی بنتے ہیں اور یزید امام بنتا ہے. وہ یزید جو امام بنتا ہے کس کا؟ جو بیمار ہے اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے, خود چلنے کے قابل نہیں. نبی کی حدیث سامنے ہے, اللہ کے نبی ام حرام کے گھر سوئے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھے, پوچھا آپ کی مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ کہا ام حرام مجھ کو خواب آیا ہے. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جس میں غلطی کا شائبہ تک نہیں ہوتا. خواب کیا آیا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر دکھایا جو پانی کی سطح پر چل رہا تھا, دریاؤں میں اپنی کشتیوں اور جہازوں کو ڈالے ہوئے تھا, ایک شہر کی طرف رواں تھا. اے ام حرام اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دکھلایا کہ میں نے اس پورے کے پورے لشکر کو بخش دیا. اب وہ ایوب انصاری نے حدیث کو سنا, بڑھاپے کا زمانہ چلنے کے قابل نہ تھے. ابو ایوب انصاری نے وصیت کی مجھ کو اٹھاؤ اور دشمن کے علاقے میں لے کر جاؤ اور مجھ کو اتنی نور لے کر جاؤ اگر مجھ کو موت آ جائے جہاں تک ممکن ہے وہاں جا کر تو مجھ کو دفن کر دے گا. یہ نیز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون ہے ابو ایوب انصاری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے, مدینے کے صحابہ مدینے کی حدود سے باہر نکل کر نبی کا انتظار کرنے لگے. آخر کار اللہ کے نبی مدینے پہنچے. مدینے پہنچ کر ہر کے دل کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں ٹھہرے, میں نبی کا میزبان بنوں, نبی میرا مہمان بنے. اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار, لوگوں نے اونٹنی کو روکنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا, کہا اس اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے, جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں اٹھے گی. اونٹنی اللہ کے حکم پر مامور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رکی. اللہ کے نبی نے اونٹنی کو اٹھایا, اونٹنی اٹھی آگے چلی واپس پلٹی اور پھر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہمارا گھر حاضر, آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے ہمارے ہتھیار حاضر, ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, تشریف لائیے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ گھر قریب کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر کی طرف بھاگے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میرا گھر ہے اور یہ سامان آپ کا ہے. آپ نے فرمایا جہاں جس کا سامان جاتا ہے مسافر بھی وہیں جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نیچے جگہ دی، خود اوپر کی منزل پہ رہنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ ساری رات ایک کونے میں بیٹھے رہے اس غم میں کہ اللہ کے نبی نیچے ہیں، اور وہاں تک لے جاؤ جہاں تک تمہارا بس سکتا ہو۔ اس دن دنیا کی شہر کی فتیل آئی، دیواریں آئی، حملہ ہوا، ابو ایوب انصاری فوت ہوئے، ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا، اور جنازہ کس نے پڑا؟ جہنمی نے۔ جنازہ کس نے پڑا جو پلید تھا؟ جنازہ کس نے پڑھا جو شرابی تھا؟ جنازہ کس نے پڑھا جو بدکار تھا؟ جنازہ کس نے پڑھا جس کو تو بھی گالی دے تیرا نام بھی گالی دے؟ جنازہ اس نے پڑھا، اس کی مغفرت کی دعا کی، اور پڑھنے والے پیچھے کام سارے وہ صحابہ جو اس لشکر میں شمولیت کی تمنا رکھتے تھے، وہ تابعین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر بہترین زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ آج وہ دور ہے کہ ہم اس فریضے کے اس حصے پر جا پہنچے ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ جس میں گرنے کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ملتا۔ وہ دور اور دور تھا جس دور میں امام مالک اور امام احمد نے اپنے اس فریضے کو، امام بخاری نے اپنے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے خالد ہشام بن عبد الملک کے ملتے تھے، بیت اللہ میں ملاقات ہوئی۔ ہشام جو اس وقت کا حکمران ہے کہنے لگا طالب مجھ کو بھی خدمت کا موقع دو، بتلاؤ کیا چاہتے۔ کہا جس گھر میں کھڑا ہو اس کے علاوہ کسی سے مانگنے سے حیا، اس گھر میں کھڑے ہو کر تجھ سے سوال کرو۔ ہشام حرم سے باہر نکلا، سالم بھی ساتھ تھے، سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا سالم اب تو حرم نہیں، اب تو حرم سے باہر ہو، مانگو کیا مانگتے؟ کہا کیا دے سکتے ہو، دین یا دنیا؟ کہا دین تو تمہارے ہاں، تمہارے گھرانے سے چلا، صحابہ کا بیٹا، صحابی کا بیٹا، باپ ہی صحابی نہیں دادا بھی صحابی، دین تو اس کے گھر سے نکلتا ہے، دین میں کیا دے سکتا ہوں، دنیا دے سکتا ہوں۔ کہا دنیا تجھ سے مانگوں؟ میں نے تو دنیا اس حقیقی مالک سے بھی کبھی نہیں مانگی، جب بھی مانگا ہے آخرت مانگی، جب بھی مانگا بھلائی مانگی۔ کلمہ حق کا اظہار ایسے ممکن نہیں رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے، آج جن کے لوگ پیچھے چلنے والے، جن کی تکلیف کرنے والے، جن کے ہر غلط اور صحیح فیصلے کو ماننے والے، آج ان کی بات کہیں ملتا، امام ابو حنیفہ کو عراق کے گورنر نے طلب کیا، زید بن عمر بن حدیرہ کہنے لگا نعمان اپنی مہر تجھ کو دوں گا، جس حکم پر تیری مہر لگے گی وہی حکم نافذ عمل ہوگا، جس پر تیری مہر نہ ہوگی پوری سلطنت میں وہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ بیت المال میں سے مال تب ہی نکلے گا کہ جب تیری مہر لگے، جس ورقے پر تیری مہر نہ ہوئی وہ ورثہ بیت المال میں سے مال نہیں نکلوا سکتا چاہے میرا لکھا ہی کیوں نہ پرانے بہت طرح متعدے نے انکار کر دیا کہا منظور نہیں. ہم جیسے علماء میں سے وہ نہ تھے, ہمیں کوئی بادشاہ اپنے گھر طرف کر لے ہم کسی سے پورے نہیں سماتے. بادشاہ سے دور کی بات ہے, کہیں ڈی سی سے, کمشنر سے, کہیں کسی منسٹر سے ہماری ملاقات ہو جائے, اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے سر کو بلند کر کے اپنے سینے کو پھلا کر غرور و تکبر سے لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کل میری دعوت منسٹر نے کی تھی, کل میرا کھانا کمشنر کے ساتھ تھا, کل میری میٹنگ ڈی سی کے ساتھ تھی, اور یہ علاقے کا گورنر ہے. کہا نہیں مانتا. اس وقت کے علماء نے امام ابو حنیفہ سے کہا, ابو حنیفہ ہمیں بھی دیکھ, ہم نے بھی نہ چاہتے ہوئے عہدوں کو قبول کیا, ہمارا بھی دل نہ چاہتا تھا کہ ظلم میں بادشاہ کے حصے دار بنے, اس ظلم میں گورنر کے حصے دار بنے, لیکن مجبور ہیں, اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں, اپنے مال کو اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ, جو کچھ یہ کہتے ہیں تم بھی کہو, اگر نہ کہو گے پابند سلاسل کر دیے جاؤ گے, نہ کہو گے جیل کی کوٹھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے, نہ کہو گے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہیں, نہ کہو گے سولی پر لٹکائے جاؤ گے, نہ کہو گے درو سا پیٹے جاؤ گے, نہ کہو گے پگڑی اچھلے گی, عزت خراب ہوگی, بدنام ہو جاؤ گے. اس لیے ہم نے بھی مجبور ہو کر اس کو تسلیم کر لیا, تم بھی اس کو تسلیم کر لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا کہ بادشاہ گورنر کسی آدمی کے قتل کا فیصلہ لکھے اور امام ابو حنیفہ کی طرف بھیجے اور وہ شخص گناہگار نہیں, مجرم نہیں, ایک نیک انسان ہے. یہ ناممکن ہے کہ گورنر کے لکھے ہوئے اس فیصلے پر نعمان مہر لگا. مجھ کو یہ قبول نہیں, مجھ کو لوہے کی وہ سلاخیں محبوب ہیں, دنیا کی یہ مار میں برداشت کر سکتا ہوں, رب کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. ان کی ہاں میں ہاں ملا کر میرا حشر میں کیا مقام ہوگا؟ یہ دور ہے, غلامی کا دور ہے. ہم اس فریضے کو کہاں تک سر انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے ہونٹوں پر تالی ہے, زباں بندی ہے, کچھ کہنے کی اجازت نہیں. لوگ جو چاہے کہتے رہے, لوگ ہمارے اکابر کو جتنی گالیاں چاہے دیتے رہے, ہم نے اتنی طاقت کی نہیں, اتنی قوت کی نہیں. بے بس اور بے کس مجبور انسان ہے کہ ہم اپنے اکابرین کا دفاع کر سکیں, ہم یہ کہہ سکیں کہ ظالموں ایسے انسانوں پر تہمت لگاتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ ہم ایمان کے اس درجے سے اتنا گر گئے ہیں, ہماری گھر کی چار دیواری ہم کو بتلاتی ہے تو کس قسم کا مسلمان ہے؟ کہاں ہے اللہ کے نبی کی وہ حدیث, من رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع. کون باپ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے گھر میں, میرے اپنے گھر میں میری بات میرے بیٹے ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کون شوہر ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری اپنی بیوی میری بات ماننے کے لیے تیار تھے. حقیقت یہ ہے کہ اگر عزت کا معاملہ ہو، برادری کا معاملہ ہو، بیوی کو مجبور کر کے بنوایا جاتا ہے. اگر کاروبار کا معاملہ ہو، اسکول اور کالج کا معاملہ ہو، اولاد پر تشدد کر کے اپنی بات منوائی جاتی ہے. اور جب دین کا معاملہ ہو پھر کہہ دیا جاتا ہے اولاد بڑی ہو گئی ہے، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی سرکش ہے، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اپنی وہ بات جو برادری کے بارے میں ہوتی ہے ہم زور بازو سے منواتے ہیں، مجبور کرتے ہیں بیوی کو کہ میری بات مان. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر استطاعت نہ ہو فَبِ لِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس فریضے کو سر انجام دیں. حکومت وقت نے ہمیں اس بات کی بھی اجازت اب نہیں دی ہے کہ ہم زبان سے اس فریضے کو سر انجام دے سکیں، لوگوں کو حق اور باطل کے بارے میں کچھ بتلا سکیں. آخری درجہ فائنل یقین فاضح قلب، ہمارا ایمان صحابہ اور تابعین کے ایمان جیسا مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں جس درجے کا صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا ایمان تھا. ہمارا ایمان کمزور ایمان ہے. فائنل یقین فاضح قلب، آپ دل میں چلتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ آج کے دور میں حق کو حق کہنے کی اجازت نہیں، باطل کو باطل کہنے کی اجازت نہیں. آج کے دور میں حق اور باطل کو ملانے کی اجازت ہے. حق اور باطل کو ملاؤ اور اس قسم کا ماحول پیدا کرو کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، جو کچھ جو کرتا رہے کرتا رہے. اور وہ اس لیے بھی کہ اگر آج ہم ان جلوسوں کے بارے میں گفتگو کریں تو 12 ربیع الاول کا جلوس تو ہم نے بھی نکالنا ہے. اگر یہ دن دن نکالتے ہیں تو گھوڑوں گدھوں اونٹوں کو 12 ربیع الاول کے دن تو ہم نے بھی سجانا. اگر یہ ماتم کرتے ہیں تو 12 ربیع الاول کے موقع پر چراغا ہم نے بھی کرنا. اگر یہ محرم کی بدعت میں ملوث ہے، ہم 12 ربیع الاول کی بدعت میں ملوث ہیں. کون کسی کو کیا کہے، کہنے کے قابل کسی کو چھوڑا ہی نہیں. لوگوں اپنی آخرت کی فکر کرو، دیکھو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ان سوالوں کا جواب دینا ہے. ان عمر ہی سیما اپنا، اپنی عمر کا حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے مال کا حساب دینا ہے، ان دنوں رات کا حساب دینا ہے. رب کو کیا جواب دو گے؟ ان سوالوں کی تیاری کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ کو اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ سوال خطبہ جمعہ کے شروع ہونے سے پہلے اسٹیج پر پہنچا دیں تاکہ اس حساب سے ہم وقت بچائیں اور ان سوالوں کے جواب دے سکیں. بعد میں آنے والے سوالوں کا جواب اگلے جمعے دیا جائے گا. ایک اعلان ہے کہ شیخ پورے سے ایک ساتھی آئے ہیں، ان کے پاس کیسٹے ہیں علماء حدیث کی، جو خریدنا چاہے ان سے خرید لیں. دوسری ایک دعا کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک شخص کے والد بیمار ہیں، حالت سیریس ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے.
تیسری ایک اپیل ہے، ہری پور بالی منیر سے ایک شخص آئے ہیں، دوست اہل حدیث ہیں، انہیں اپنے مدرسے کی چھت ڈالنی ہے، آج ان کے لیے آپ چندہ جمع کریں تاکہ وہ چھت ڈال سکیں۔ پچھلے جمعے کا سوال تھا کہ مختلف لوگ مختلف کمپنیوں میں شیئر خریدتے ہیں اور نفع کے مطابق ماہانہ رقم لیتے ہیں، اگر شیئر کی قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر اس میں سود ملوث نہیں تو حلال ہے، جائز ہے، اور اگر سود کی بات ہے تو حرام ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بعد میں وضو کی دعا مانگتے ہیں، کیا جنابت کا غسل میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ ہاں، قرآن پڑھنا منع ہے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں روزے چھوٹ جاتے ہیں جو کہ بعد میں پورے کرنے ہوتے ہیں، اگر کسی عورت کے روزے 3 یا 4 سال سے رہ گئے ہوں تو اس کا کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ روزے ادا کرے۔ وضو کے اعضاء ایک مرتبہ، 2 اور 3 مرتبہ تک دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ایک دفعہ کے وضو میں بعض اعضاء ایک دفعہ اور بعض 2 دفعہ اور بعض 3 دفعہ دھوئے جا سکتے ہیں؟ ہاں، ان کے دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتوں کے متعلق وضاحت فرمائیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو تو کیا سنت فرض کے بعد ادا کی جائے یا سورج طلوع ہونے کے بعد؟ صبح کی سنتیں فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو اس وقت ادا نہ کی جائے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تب بھی ان سنتوں کو توڑ دے، فرض کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، اور فجر کی نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض۔ گزشتہ ہفتے کچھ لوگ پاکپتن میں ہلاک ہوئے، لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہوئے، اور ان کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ وہ بہشتی دروازے میں داخل ہونے کے لیے کوشش کر رہے تھے، ریلا آیا اور وہ اس ریلے میں ہلاک ہو گئے، اور اس بہشتی دروازے کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے جو اس دروازے سے ایک مرتبہ گزرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ کر اس دروازے سے گزرتا ہے وہ جنت کے دروازے میں نہیں، وہ جہنم کے دروازے سے گزرتا ہے۔ جنت کا دروازہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کھلوائیں گے، جنت کا دروازہ جبریل بھی نہیں کھلوا سکتے، جنت کے دروازے پر مقرر فرشتہ اللہ کے نبی سے یہ کہتا ہے کہ جنت کے دروازے کو اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ تیرے لیے کھولوں، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہ کھولوں، اور آج اس جنت کے دروازے کو ہماری حکومت کے عہدیدار کھلواتے ہیں، اور سنا یہ گیا ہے کہ ایک ہندو ہے جس کے پاس اس دروازے کی چابی ہے، جنتی بہشتی دروازے کی چابی۔ جن لوگوں کے ایسے گندے عقیدے ہوں، شرکیاں عقیدے ہوں، وہ شہید نہیں، وہ مردود ہوا کرتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوم عرفات کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کس دن رکھا جائے، 9 کو یا اس کے بعد؟ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفے کے دن ہی، جس دن سعودیہ میں عرفہ ہے اسی دن یہاں روزہ رکھا جائے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 9 کو یہاں کے حساب سے روزہ رکھا جائے۔ میرے نزدیک 9 کو یہاں کے حساب سے روزہ رکھنا صحیح۔ لوگ 10 محرم کو ختم دلواتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کا دیتے ہیں، یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ سبیل حسین لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت اور دودھ پلاتے ہیں، سبیل حسین ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما اہل بھی لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے وہ حرام ہے، سبیل حسین غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، اور اگر کوئی اس موقع پر اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز دے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر جا کر جانور ذبح کروں۔ آپ نے پوچھا، کیا اس مقام پر جہاں تو جانور ذبح کرنا چاہتا ہے اس مقام پر کافروں کا کبھی بت رکھا ہوا تھا؟ کہا نہیں۔ پوچھا کہ کیا کافر اس موقع پر اس مقام پر کوئی تہوار مناتے تھے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، جا پھر جا کر وہاں جانور ذبح کر لے، تیرے لیے حلال ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بت کہیں پہلے رکھا ہوا ہے اور اس موقع پر وہ لوگ تہوار مناتے تھے،
بت نہ بھی ہو اور تہوار اس وقت نہ بھی منایا جا رہا ہو، اس وقت بھی وہاں جانور ذبح کرنا حرام ہے. دس محرم کے دن اللہ کے نام کا دینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ ان کی بدعت میں شرکت ہے. اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اور اپنے نفس کو سزا یہ دیتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز نہ کھانے کی وجہ سے میرے نفس کی میری جان کی اصلاح ہوتی ہے تو وہ کر لے، کوئی حرج نہیں. رفع الیدین کے بارے میں بتلائیے، رفع الیدین نبی کی سنت ہے اور ایسی سنت ہے جس کا ترک کرنا ثابت نہیں کسی حدیث سے، جس کا منسوخ ہونا ثابت نہیں کسی حدیث سے، اور یہ سنت متواترہ ہے. جیسا کہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ سنت متواترہ ہے، اور سنت متواترہ کا مقام ویسا ہی ہے جیسے قرآن کی آیات کا ہے، اس پر بحث نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ نبی کی سنت ہے اور حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے. رفع الیدین کا معنی اپنے ہاتھوں کو رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے پہلی مرتبہ، اور تیسری رکعت کو اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرنا، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور کما قال کہ ایک مرتبہ ہاتھ اپنے بلند کرنا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھتے ہیں. لکل اصبعین حسنہ، ہر انگلی کے اشارے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. دس انگلیاں اٹھتی ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں. کیا اولاد اپنے باپ کے مال سے بغیر اجازت کچھ لے سکتی ہے؟ باپ تو اپنی اولاد کے مال سے لے سکتا ہے، لیکن اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چوری کرتی تھی. کیا کوئی بہرے صحابی تاریخ اسلام میں گزرے ہیں؟ مجھ کو اس کا علم نہیں. شیعہ اسلامی فرقوں میں فرقہ ہے یا مکمل دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ شیعہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ کلمہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا. شیعہ آزان دیتے ہیں، وہ آزان وہ نہیں بلکہ آزان وہ ہے جس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خلافت کا انکار کیا جاتا ہے. شیعہ کا قرآن وہ قرآن نہیں جو ہمارا قرآن ہے. ہمارے قرآن کی تقریباً 6600 کچھ آیات ہیں، ان کے قرآن کی 17000 آیات ہیں. ہمارا قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں. ان کے قرآن میں جتنی آیات حضرت علی اور حضرت علی کی خلافت اور ولایت کے بارے میں تھی، ابو بکر نے وہ ساری نکال دی. وہ قرآن 6600 آیات پر مشتمل نہیں، 17000 آیات پر مشتمل ہے. ہمارا قرآن یہاں موجود ہے، ان کا قرآن امام غائب لے کر غائب ہو گئے، پتہ نہیں وہ کب نکلیں گے. جب وہ نکلیں گے تب ان کو وہ قرآن ملے گا. کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن کہتا ہے بما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے کے بعد لوگوں کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے. رواداری سے کیا مراد ہے؟ دین میں جبر نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین میں جبر نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. ہاں، اسلام کی حقانیت اس کے سامنے واضح کر دی جائے گی، اس کا دل چاہے مسلمان بنے اور اس کا دل نہ چاہے مسلمان نہ بنے. اگر مسلمان بنے گا مسلمانوں کا بھائی ہوگا، بادشاہ اور اس کے حقوق برابر ہوں گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوگا غلام بن کر رہے گا، جزیہ ادا کرے گا، یہ فرق ہوگا. لیکن اسلام اس پر زبردستی نہیں کرتا کہ ہمارے مذہب کو قبول کرو. عورت کا عورت سے کیا پردہ ہے؟ کیا عیسائی عورت سے مسلمان عورت پردہ کرے؟ وہ عورت جو بازار میں پھرتی ہے، اس کی مثال اس مرد کی سی ہے. اور اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں سے جو بے پردہ پھرتی ہے، بے حیا ہے، پردہ کرنے کا حکم دیا. اسی طرح مسنت سے بھی اللہ کے نبی نے پردہ کرنے کا حکم دیا. مشرک سے نکاح کیا جائز ہے؟ اہل کتاب بھی تو مشرک ہیں، اہل کتاب سے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اور وہ لوگ جو قبر پرست ہیں، بت پرست ہیں، ایسے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے نکاح کو حرام قرار دیا. کیا یہ سچ ہے کہ مرد کی شلوار کفنوں سے اوپر ہونی چاہیے؟ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں مرد کی شلوار کفنوں سے بہت اوپر ہو؟ کیونکہ آج بعض لوگ آدھی ٹانگیں ننگی کر لیتے ہیں یا پھر شلوار چھوٹی کر لیتے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھا جائے، یہ فرض ہے. اور مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو آدھی پنڈلی تک رکھا جائے، یہ مستحب ہے، یہ افضل ہے، یہ اونچا مقام ہے، لیکن اتنا سفر فرض ہے کہ اپنے کپڑے کو رکھنے سے اونچا رکھا جائے۔ وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھینس کا گوشت حرام ہے، اور اگر یہ حرام ہے تو بھینسے کا بھی حرام ہے؟ کیا ایسے گوشت کو استعمال کرنا چاہیے؟ یا گھوڑا حلال ہے؟ نہ بھینس کا گوشت حرام ہے، نہ بھینسے کا حرام ہے، اور نہ گھوڑے کا حرام ہے، اللہ کے نبی نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی جان بچانے کے لیے، اگر جان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے تو کیا جان بچانے کے لیے داڑھی نہیں کٹوائی جا سکتی؟ اگر مجبوری بن جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر واقعی حکومت یہ اعلان کر دے کہ جس نے داڑھی پوری رکھی ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، عظیمت اس میں ہے کہ گردن کٹوا لے داڑھی نہ کٹوائے، عظیمت اس میں ہے۔ لیکن جائز یہ بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے اپنی داڑھی کو کٹوا لیا جائے، لیکن داڑھی رکھ کر اس کو کٹوانے کے لیے کون تلوار اٹھائے پھرتا ہے، تیری بیوی یا تیرے رشتے دار؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا کسی صحابی کی بیوی کا سر کے بالوں کو ترشوانہ ثابت نہیں ہے، اگر ہے تو کس وجہ سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بال نبی کی وفات کے بعد کٹوا دیے تھے، کہ اب اس زینت کا فائدہ ہی کیا کہ جب اللہ کے نبی ہی فوت ہو گئے۔ یہ حضرت عائشہ کا اپنا ایک عمل تھا، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین نے براہ راست حضرت یزید ابن معاویہ کو خط کیوں نہ لکھا اور ان سے صحیح حالات کی آگاہی کیوں نہ لی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت یزید انہیں حقیقی حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ حضرت حسین یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا نواسا ہونے کی وجہ سے میرا حق زیادہ بنتا ہے یزید کی نسبت، اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت حسین چونکہ صحابی تھے اس لیے ان کی فضیلت یزید ابن معاویہ سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت حسن نے بھی جب حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کیا، اس وقت بھی حضرت حسین نے اپنے بھائی کو منع کیا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ خلافت ہمارا حق ہے جو کسی کا حق نہیں بنتی۔ ابن زیادتی کی سزا حضرت یزید نے کیا دی؟ وہی سزا دی جو حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو دی تھی، جتنی سزا انہوں نے دی تھی اتنی سزا ہی ابن زیاد نے دی۔ کیا صبح شام جنات جن پر دندناتے پھرتے ہیں؟ اور کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو ان کے اوقات میں اندر رکھو اور دروازے بند کرو؟ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، صبح شام جنات پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ شیعہ کے سب سے بڑے عالم طالب جوہری کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین کی نبی کی زبان سے پیش گوئی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہاں کہا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوگی؟ ان کی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے، حضرت حسن کے بارے میں یہ پیش گوئی ہوئی تھی کہ اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اتحاد ہوگا، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے گروہوں میں حضرت حسن کی دستبرداری سے اتفاق اور اتحاد ہو گیا تھا۔ نماز میں سلام سے پہلے مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہیں درود کے بعد آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن کی ہو یا حدیث کی۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے جو نماز کی ترتیب میں ہو؟ نماز نبوی یا صلاۃ النبی کے نام سے نماز ہے کتاب ہے، اس میں آپ کو پوری ترتیب اور پوری دعائیں پڑھ لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ نماز کے دوران دونوں تشہد میں درود پڑھنا کیسا ہے؟ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کی کتابوں میں پہلے تشہد میں اگر پڑھ لیا جائے درود تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ یہ کتاب جو جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر تشہد میں پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا جائز ہے، جبکہ البانی نے اسے بدعت کہا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانے کے بارے میں مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو جو آدمی اس پر عمل کرنا چاہے اس کی دلیل مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ بعض لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانے میں اور آخر تک اٹھائے رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا شروع سے آخر تک اٹھایا جائے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھانے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، تشہد کے شروع میں ہی انگلی کو اٹھا لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یعنی پہلے امام آمین کہے بعد میں مقتدی آمین کہیں، کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسے ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام کی آمین سننے کے بعد مقتدیوں کو آمین کہنی چاہیے. کیا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے یا گھٹنے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے؟ کہ آپ واقعی ہر حالت میں جمع حقیقی صلات کے قائل ہیں تو تمام اہل حدیث حضرات پوری امت سے خارج ہے جنہوں نے عمل نہیں کیا. دوسرے، اگر امت نے عمل نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تیسرے، جب قرآن میں ہے کہ ان صلات کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، تو آپ حضرات جمع صلات کر کے قرآن کے اس حکم کو چھوڑ نہیں دیتے؟ کیا آیات کریمہ منسوخ الحکم ہے؟ اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی ہے کہ جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے کہ وہ تقدیم و تاخیر جس طریقے سے چاہے اس میں کر لے. بخاری کی روایت سے نمازوں کو قصر کرنا اور نمازوں کو جمع کرنا ثابت ہے.